بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات درس میں شریک ہونے کے لیے تشریف فرما ہیں، ان سے گزارش ہے کہ نمازیوں کا خاص خیال رکھیں، کسی کے سامنے بیٹھنا ایسی جگہ میں جہاں ان کا سجدہ ہو یا ان کے سامنے سے گزرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے. الحمدللہ رب العالمین، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم اور مکرم بھائیوں اور بزرگوں، سورہ بقرہ کا 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور اس سے پہلے 10 رکوع میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے جو آیات نازل فرمائی ہیں ان میں کچھ آیات ایسی تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی شان بیان کی تھی، مسلمانوں کے اعمال بیان کیے تھے کہ مسلمان وہ ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، مسلمان وہ ہیں جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، مسلمان وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مسلمان وہ ہیں جو اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اور یہ تمام کی تمام صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا تھا کہ وہ اپنے آپ کو یا تو مسلمان کہتے ہیں یا پھر وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں نہ وہ مسلمان ہیں اور نہ وہ اہل کتاب ہیں. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ تو اللہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ سچے رسول ہیں. ہاں، البتہ ایک اور بات اس کے ساتھ مسلمانوں کو یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے اور اللہ خبر دیتا ہے کہ یہ جو لوگ اپنا ایمان جتلاتے ہیں، واللہ یشہدو ان المنافقین لکاذبون، اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹے ہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں اور آپ کے جو عظیم مقامات ہیں، اس میں ایک بہت عظیم معجزہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو بتا دیا جاتا تھا کہ فلا آدمی مسلمان نہیں ہے اور اس کا ایمان قابل اعتبار نہیں ہے بلکہ یہ منافق ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. کچھ لوگ آئے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور قرآن کریم نے کہا تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے بلکہ تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ تو یہ جو ایمان ہے یہ تمہارے دل میں داخل ہو جائے گا اور تمہارے سینہ وہ ایمان سے روشن ہو جائے گا۔ افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه، اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو ایمان کی روشنی عطا فرما دیتے ہیں تو وہ اپنے رب کی بتائی ہوئی رہنمائی پہ چل پڑتا ہے، اس کو پھر مخلوق کی کوئی خاطر خواہ ضرورت نہیں رہتی اور وہ مخلوق کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے اور وہ مخلوق اور مخلوق کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کے سامنے جھکنے سے آزاد ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی شریعت پہ جب وہ چل پڑتا ہے فہو علی نور من ربہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مبارک ہو یہ روشنی جو تمہیں دی گئی ہے، یہ تمہارے خدا کی طرف تمہیں لے کے جائے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، کتاب کا نزول ہوا ہے، جبرائیل امین کا نزول ہوا ہے، یہ ایک خاص مقصد کے لیے نازل ہوا تھا اور وہ خاص مقصد کیا ہے؟ لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ علماء کرام اس مسئلے کو مسئلہ توحید کہتے ہیں، یعنی وہ مسئلہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پہ ایمان ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی کی یکتائی پہ مسلمان یقین اور عقیدہ کر لے۔ اس سے پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ ایمان یہ کیفیت قلبی کا نام ہے اور اسلام یہ اعمال کا نام ہے، اس طرح علماء اس کی آپس میں تطبیق کرتے ہیں۔ اگر قلب میں اعتقاد موجود ہے تو یہ جو اس کے دل میں ایمان کی روشنی ہے، اس نور اور روشنی کی وجہ سے یہ پورا کا پورا آدمی قیمتی بن گیا ہے اور اب یہ مکرم بن گیا ہے اور اہل سنت والجماعت کا یہ فیصلہ ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ طیبہ صدق دل سے پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو کے رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی اگر وحدانیت اور اسلام کی سچائی ظاہر کرنی ہے اور یہ باور کرنا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر اس کے لیے نمبر آتا ہے عمل کا، اور اعمال یہ ایمان کی حفاظت کے لیے اور ایمان کی ترقی کے لیے لازم ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کر لیے ان کو ہم اپنی محبت سے نوازیں گے، محبت جو اس کی عطا ہو گئی یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور اللہ تعالی سے عشق اگر انسان کو نصیب ہو جائے تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دنیا بھی اس کے لیے جنت کا نمونہ پیش کرے گی۔ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، ہمارے ہندوستان کے اولیاء طائفہ منصورہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، حضرت سید سر احمد ہندی رحمت اللہ علیہ، یہ ایسے افراد تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے ہزاروں مسلمانوں کو ایمان اور عمل کی توفیق دی ہے۔ آج کل کچھ گستاخ نکلے ہیں اور وہ اپنے اسلاف اور اپنے بڑوں کو اون کرنے کے بجائے اور ان سے محبت کا اظہار کرنے کے بجائے ان کے خلاف زہر اگلتے ہیں، یہ ان کی دلیل ہے، پہلی دلیل ہے راہ حق سے ہٹ جانے کی کہ اپنے بڑوں کو جو غلط سمجھتا ہو اور اپنے اسلاف کو جو غلط کہتا ہو تو اس کا اعتماد دنیا میں پھر کسی اور پہ نہیں ہو سکتا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو سورت نازل ہو رہی ہے مدینہ منورہ میں تشریف لے جانے کے بعد، اس میں اللہ تعالی منافقین کے بعد پھر تفصیل سے حالات بھی بیان فرما رہے ہیں اور رد بھی بیان فرما رہے ہیں یہود کا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جو مشرکین تھے یا مطلقاً کفار تھے ان کی نظر تھی یہود پہ، اور یہود قرآن کریم کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے رسول اور قرآن کو سچی کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو کفار جب یہ دیکھتے تھے کہ اہل کتاب اور حضرت موسیٰ اور توریت کو ماننے والے وہ اس پیغمبر پہ ایمان نہیں لا رہے تو ہم کیوں ایمان لے کے آئیں، تو گویا کہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہود توحید کے مسئلے میں بہت بڑی رکاوٹ بنے ہوئے تھے، اور یہود خیر کے پھیلنے میں بہت بڑی رکاوٹ بنے ہوئے تھے، اور یہود اہل عرب میں اور امت میں اسلام کے پیغام کو پھیلانے میں بہت بڑی رکاوٹ تھے. اس لیے مدینہ منورہ میں جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ گروہ جو مدینہ اور اس کے آس پاس میں رہتا ہے ان کو دعوت حق ہے، ان کو چیلنج ہے، ان کو مناظرے کی دعوت ہے، آؤ میدان میں بات کریں گے اور تمہارے جتنے اعتراضات ہیں اور تمہارے جتنے سوالات ہیں قرآن کریم اور اللہ کے رسول اس کا جواب دیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں، لن تمسن النار الا ایاما معدودا، ہمیں تو صرف 7 دن کے لیے آگ چھوئے گی پھر ہم بچ جائیں گے. قرآن نے جواب دیا کہ تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے تھے کہ ہم حضرت موسیٰ کے امتی ہیں، قرآن نے کہا کہ ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا تھا، ثم اتخذتم العجلا، تم نے وہ عہد و پیمان توڑا اور تم بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے. یہ کہتے تھے ہم بڑے قدردان ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں من و سلوا دیا، تم نے اس کے جواب میں فومہا وعدسہا وقصائہا، تم نے کھیرا اور ککڑی اور پیاز مانگا، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم قدردان ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں، قرآن نے جواب دیا کہ جو اللہ سے ڈرے گا اور اللہ کی عبادت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی رشتہ دار ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قرابت پرستی کی اجازت ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیلیوں ذرا سوچنے کی بات ہے، ہم نے تم پہ کتنی نعمتیں کی، ہم نے تم پہ کتنے احسانات کیے اور تم پہ فضل کیے. واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. بالکل واضح الفاظ میں آ رہا ہے کہ نہ رشتہ دار کام آئیں گے، نہ سفارش کام آئے گی اور نہ کوئی آپ کی طرف سے وکیل بن سکے گا، اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہوگا. آگے فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کی بادشاہی اور آج کے دن کی خدائی وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. اسی سلسلے میں بنی اسرائیل سے خطابات جاری ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پے انبیاء بھیجے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد. بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم بڑے پیارے ہیں، ہم بڑے اچھے ہیں اور ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وارث ہیں اور ہم تو تورات کے پڑھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول اور نبی تھے، بے شک ہم نے ان کو جو کتاب دی وہ اللہ کی کتاب تھی وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، لیکن ہم نے ان کے بعد پے در پے ایک دوسرے کے پیچھے یکے بعد دیگرے انبیاء بھیجے ہیں، ان کا نام کیوں نہیں لیتے تم؟ وہ بھی تو اللہ کے رسول اور نبی تھے، بلکہ الٹا تم نے کیا کیا؟ آگے قرآن کہہ رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں بے شمار پیغمبر آئے ہیں۔ میں نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ علماء کہتے ہیں کہ کم و بیش 70,000 انبیاء صرف اور صرف بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے ہیں۔ وہ انبیاء ایسے ہوتے تھے کہ اس علاقے میں ایک نبی ہے، دوسرے گاؤں میں ایک نیک بندہ وہ بھی اللہ کا نبی ہے، تیسرے علاقے میں ایک نیک بندہ ہے وہ بھی اللہ کا نبی ہے، اور ان کے ذمہ لگایا جاتا تھا ایک بڑے نبی کی لائی ہوئی شریعت، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی شریعت کے احکام کو وہ نافذ کرتے تھے اور مسلمان کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ جب یہ سلسلہ جاری ہوا تو دو انبیاء مشہور تھے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نصرانی، اور ان کے درمیان میں کچھ انبیاء۔ تو قرآن نے کہا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دلائل دیے تھے، واضح نشانیاں دی تھیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی تھی روح القدس سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا نشانیاں ملی؟ مردے کو دم فرماتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا، اور برس کے مریض، کوڑ کا مریض، اس کو دم فرماتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، حالانکہ آج تک کہتے ہیں کہ برس کا مریض ٹھیک نہیں ہوتا۔ مادرزاد اندھا، حضرت اس کو دم فرماتے تھے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی، اور جو آدمی حضرت کے سامنے آتا تھا تو حضرت کو وہ ٹرانسپیرنٹ نظر آ جاتا تھا، بتا دیتے تھے کہ تم نے آج کھانے میں کیا کھایا ہے، تمہارے پیٹ میں کیا موجود ہے، حضرت بتا دیتے، اور گھر میں کیا سنبھال کے رکھ کے آئے ہو وہ بھی حضرت بتا دیتے، اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس سے بڑی نشانی کیا چاہیے؟ اور اللہ تعالی کی کتاب ملی، اس سے بڑی کیا نشانی چاہیے؟ اور اللہ تعالی نے ان کو اپنے حکم سے روئے زمین سے اٹھا لیا، اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ کل ہی کسی مشہور ایکٹر نے، اللہ جانے، ایک تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ فلاں آدمی ایکٹر ہے یا اسلامی اسکالر ہے، یہ ایسے فتنے کا زمانہ آ گیا ہے کہ وہ صبح میں ایکٹر ہوتا ہے، شام میں وہ اسلامی اسکالر ہوتا ہے، رات کو پھر وہ نہ جانے کون سی مخلوق ہوتی ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ اس نے ٹویٹر پہ کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور موت ہو چکی ہے، ان کو مسلمانوں خبردار رہو، یہ ایک اور حملہ ہے مرزائیت کا۔ اور میں آپ کو خلاصہ کلام بتاتا ہوں اس کا کیا ہے۔ مرزائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرا ہوا اس لیے ثابت کرتے ہیں کہ پھر وہ جتنی آیتیں اور حدیثیں ہیں جن میں حضرت عیسیٰ مسیح کی آمد کا ذکر ہے، ان کو موڑ کے لے جاتے ہیں غلام قادیانی کی طرف، اور کہتے ہیں کہ قرآن نے جس مسیح موعود کا وعدہ کیا ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے، بلکہ وہ یہ ہمارا جو ہے یہ ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، جو بھی کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے اور ان کو اپنے تجدید ایمان کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ، اس تفسیر کے نیچے تمام اہل سنت کی تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے دنیاوی جسم سمیت ان کو اٹھا لیا آسمانوں میں، اور قرب قیامت میں وہ واپس تشریف لائیں گے۔ تو اگر کوئی ٹویٹر پہ اس طرح کی بات کہے یا کوئی الٹی سیدھا عقیدہ سامنے رکھے، اس سے متاثر ہونے کے بجائے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی جائے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو, یعنی تم ایمان والے ہو چکے ہو, فرمایا علیکم انفسکم, لیکن اب آپ نے خیال کرنا ہے, لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, جب ایک دفعہ تم قرآن کے راستے پہ آ گئے اور سنت کے راستے پہ آ گئے تو اب شیطان مردود اور ابلیس آپ کو صحیح راستے سے نہ ہٹا پائے. اتنی استقامت مسلمان میں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی روح القدس سے. روح القدس یہ حضرت جبرائیل امین کو کہتے ہیں, اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بطور ساتھی کے, بطور باڈی گارڈ کے ہر وقت رہتے تھے, اور یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے. فتمثل لها بشرا سویا, حضرت جبرائیل گئے, حضرت مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, کون تم, کیا چاہتے ہو, میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. حضرت جبرائیل نے پھونکا اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. حضرت جبرائیل امین کی جو وہاں سے ڈیوٹی لگی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہود جو تھے وہ حضرت عیسیٰ کے دشمن تھے. اب آپ کو وہ آیت سمجھ میں آئے گی, قل من کان عدو لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ, اگر تمہیں جبرائیل سے دشمنی ہے تو تم غلط ہو, جبرائیل تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے اور اللہ جو حکم کرتا ہے وہ نازل کرتا ہے. وہاں سے یہودیوں کی دشمنی ہوئی ہے حضرت جبرائیل امین سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل دیے کہ ایسا انسان جو بغیر باپ کے پیدا, ایسا انسان جو مردوں کو زندہ کر رہا ہے, ایسا انسان جو اندھوں کو ٹھیک کر رہا ہے, ایسا انسان کے جو بیماروں کو ٹھیک کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے ان کی حفاظت بھی کی. یہ حفاظت کب تک ہوئی ہے؟ یہاں تک کہ اللہ کے حکم پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا ہے. جب یہودیوں کی بدماشی اور یہودیوں کی سازشیں حد سے آگے بڑھنے لگیں, اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور فرمایا کہ ان کو اٹھا لیا جائے, اور یہ یہود کے قتل سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور پیغمبر کو بچا لیا. افکلما جاکم, آیا جب بھی آئے تمہارے پاس رسول, کوئی بھی اللہ کے رسول, بما لا تهوى انفسکم, اور وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ تمہیں پسند نہیں آتی, استکبرتم, تو تم تکبر شروع کر دیتے ہو, تمہیں باتیں سمجھ میں نہیں آتی اور تم جو ہے وہ اکڑ میں آ جاتے ہو. ففریقن کذبتم, پس ایک گروہ کی تم لوگوں نے تکذیب کی. کون سا گروہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے, حضرت یحییٰ کو نہیں مانے, حضرت زکریہ کو نہیں مانے. وفریقن تقتلون, اور تم نے انبیاء کی ایک جماعت کو قتل بھی کیا ہے. تم کہتے ہو ہم کے اہل کتاب ہیں اور ہم حضرت موسیٰ کے پیارے ہیں, تمہیں شرم آنی چاہیے. حضرت زکریہ کو کس نے شہید کیا؟ یہود نے کیا. حضرت یحییٰ کو کس نے شہید کیا؟ یہود نے کیا. اور بے شمار انبیاء کو تم مار چکے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہم بڑے وی آئی پی ہیں اور ہم جو ہیں وہ دا اسپیشل ونز ہیں. تمہیں شرم آنی چاہیے, ایسا نہیں کہنا چاہیے. وقالوا قلوبنا غلف, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ پردہ پڑ گیا ہے. غلف, غلاف اسی سے ہے, کسی چیز کو جب بند کر دیا جائے تو غلاف کہلاتا ہے. غلف یعنی دل پہ غلاف چڑھ گیا ہے. آج کل بھی لوگ ہوتے ہیں, آپ ان کو کوئی مسئلہ بتائیں گے یا آپ ان کو کوئی دین کی بات بتائیں گے, وہ کہے گا مولوی صاحب مجھے اپنی قبر میں جانا ہے, تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے. ہاں, قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام ہے محمد کا تمہیں پاس نہیں. یہ وہی تانا اس زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گیا کہ آپ کی رسالت, آپ کی نبوت, آپ کا قرآن, آپ کی کتاب, آپ کی سنت, سب کچھ موجود ہے لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. قلوبنا غلف, ہمارے دلوں پہ پردے پڑ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں پہ پردے نہیں ہیں. بل لعنہم اللہ بکفرہم, بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں لعنت فرمائی ہے ان کے کفر کی وجہ سے. اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسلمان پہ لعنت کرنا جائز نہیں ہے. خاص طور پہ، عمومی طور پہ اگر کوئی کہے مثلا لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین، تو اس میں بھی ایمان والے انفس کا نیت نہ کرے بلکہ ان لوگوں کی جو ایمان کی شکل میں منافقین بن چکے ہیں. اور یہاں سے وہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان رہنے والا ایک فرقہ وہ کل عام لعنت کرنے کو کہتا ہے، کرتا بھی ہے اور اوروں سے بھی کہتا ہے، اور ان ظالموں کو اس بات کا احساس نہیں کہ تم جن لوگوں کے نام لے لے کے لعنت کی باتیں کر رہے ہو، ہاں یہ ہستیاں اور یہ انسان یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کے پیارے تھے اور ان کے جان نثاران تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام ان کے حوالے کر کے گئے تھے، کیسے ان کے بارے میں اگر کسی سے غلطی ہو بھی گئی ہے کربلا کے اندر اور اجتہادی خطا ہو گئی ہے، بہت بری بات ہے، بہت بڑا گناہ کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے بارے میں زبان درازی شروع کر دیں، بلکہ اتنا ہی عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ اہل سنت والجماعت نے قرآن کی آیات کے ذیل سے یہ مسئلہ نکالا ہے اور یہ مسئلہ استنباط کیا ہے کہ ایمان والے کو لعنت نہیں کی جائے گی. بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت اور پھٹکار برسا دی ہے. کیوں؟ بوجہ ان کے کفر کے. سب سے بڑا گناہگار، سب سے بڑا اللہ کا مجرم، ان الشرک لظلم عظیم، وہ شرک ہے. اللہ کے ساتھ جب کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل تلافی جرم ہے. فقلیل ما یؤمنون، یہ بہت کم مانتے ہیں. یہاں ہم ایمان کا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ ہم ماننے کا ترجمہ کریں گے. کیوں؟ تھوڑی تھوڑی چیزیں وہ بھی مانتے ہیں، مثلا قیامت آئے گی ہم بھی مانتے ہیں، یہود بھی مانتے ہیں، اور تورات اللہ کی کتاب ہے ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. آگے زیادتی کرتے ہیں کہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت کا انکار کر کے ہمیشہ کے لیے بدبخت ہو گئے. قرآن کہتا ہے فقلیل ما یؤمنون، نہیں مانتے مگر تھوڑی بات مانتے ہیں. ولما جاءہم، اور جب آ جاتی ہے ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے کوئی کتاب، مصدق لما معہم، اور وہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. وکانو من قبل، اور تھے یہ اس سے پہلے، یستفتحون، فتح کی دعائیں کرتے تھے، الذین کفروا، کافروں کے مقابلے میں. فلما جاءہم، بس جب یہ کتاب ان کے پاس آئی، ما عرفوا کفروا بہ، یا بس یہ نبی ان کے پاس آئے انہوں نے پہچان لیا تو انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہو کافروں پہ. یہ تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مشکلات القرآن میں، قرطبی میں، مدارک میں، جتنی بھی معتبر تفاسیر ہیں ان میں ہے کہ اہل کتاب کی جب لڑائی ہو جاتی تھی کافروں سے اور بت پرستوں سے اور یہ مشکل میں آ جاتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم انصرنا بنبیک الذی ترسلہ فی آخر الزمان او کما قالو، اے اللہ ہمیں اس رسول کے وسیلے سے فتح دے دیجئے جو رسول آخر الزمان میں آنے والے ہیں. یہ ان کی کتاب میں، تورات میں موجود. اور جب وہ رسول آ گئے اور بتا دیا کہ جی اللہ کے رسول تشریف لا چکے ہیں، اللہ کی کتاب نازل ہو چکی ہے، تو کہنے لگے کہ نہیں، یہ عبد المطلب کے خاندان میں رسول کیوں آئے؟ ہمارے یہود کا کوئی وڈیرا، کوئی سردار، کوئی خان صاحب، ان پہ قرآن نازل ہونا چاہیے تھا اور ان پہ وہی آنی چاہیے تھی. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن مکہ یا مدینہ میں کسی وڈیرے پہ نازل ہونا چاہیے تھا. اہم یقسمون رحمت ربک، ان سے کہو یہ اللہ کی رحمت ہے، تم تقسیم نہیں کر سکتے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، تمہیں جو دنیا کی چیزیں مل رہی ہیں یہ بھی ہم نے تمہیں دی ہیں. سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب دیا. تو ان کے پاس جب اللہ کی کتاب آتی اور اللہ کی کتاب بھی ایسی کتاب کہ جو یہود کی کتاب کو سچا کہہ رہی ہے اور حضرت موسیٰ کو سچا کہہ رہی ہے اور ان کی تعلیمات کو سچا کہہ رہی ہے، تو قرآن کا نہ ماننا یہ انکار ہو گیا حضرت موسیٰ کو نہ ماننا. یہ کیا بات ہوئی کہ آدھی کتاب مانے اور آدھی نہ مانے؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو ماننا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو ماننا ہے، ہمیں ان کی حقانیت پتہ چلی ہے قرآن کریم سے، اور آپ قرآن کریم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پتہ چلا کہ تم اپنے نبی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو، جھوٹے ہو، اور تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی منکر ہو. کہنے لگے وکانو من قبل، اور اس سے پہلے تمہاری حالت یہ تھی یستفتحون علی الذین کفروا، جب تم کہیں پھنس جاتے تھے تو تم دعا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ نبی آخر الزمان کے وسیلے سے ہماری مدد فرما دیجئے. وسیلے دو ہیں، ایک وسیلہ شرعیہ کہلاتا ہے اور ایک وسیلہ شرکیہ کہلاتا ہے. وسیلہ شرعیہ جب آنے والے پیغمبر کا جائز ہے تو گزشتہ بزرگان دین اور انبیاء کا بھی جائز. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے اور نفوس العارفین نام ہے غالباً کتاب کا، اور اسی طرح حضرت مولانا عبد الحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تذکرۃ النفوس کے نام سے. اور یہ آیت بھی ہماری اس بحث میں دلیل بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک افراد ہیں ان سے وسیلے کے طور پہ اللہ سے مانگا جائے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بڑھ جاتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بلا لیتے تھے، آ جائیے تشریف لائیے. حضرت عباس ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے چچا اور بڑے پیارے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ پہلے اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود تھے، وہ دعا فرماتے تھے ہمارے لیے، آج اللہ کے رسول نہیں اللہ کے رسول کے چچا ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی برکت سے آپ ہماری دعا قبول فرما لیں. یہ واقعات باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں. ہاں قبر کو سجدہ نہ کریں، بہت بری بات ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے اور کسی کے سامنے نہیں کرنا ہے. مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا. قبر کے سامنے آگے پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو قبر کے اندر موجود ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہاں اس کے جو نیک اعمال ہیں اور برکات ہیں اگر اس میں سے کچھ آپ حاصل کر لیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. بس اتنی سی بات ہے، جن لوگوں نے قبر پہ مزار بنا لی ہے، قبر کو سجدے شروع کر دیے، قبر پہ نمازیں شروع کر دی، قبر پہ نمک بانٹنا شروع کر دیا، ان کو دعوت حق ہے، دعوت عام ہے کہ خدا کے لیے یہ ان اعمال پہ ذرا توجہ کریں، یہ کہاں ہوئے ہیں، کدھر ہوئے ہیں، کہاں ان پہ ثواب لکھا ہے، ہمیں بھی دکھا دیجئے تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں، اور یا رک جائیں تاکہ پھر راہ حق پہ آ جائیں. قرآن کریم کہتا ہے فلما جاءہم عرفوا، اور جب وہ رسول ان کے پاس تشریف لائے جن کو یہ پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. عبداللہ ابن سلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مناظرے کے لیے آئے تھے، اور جب مناظرے میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے. کفروا بھی، لیکن اکثریت نے انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہو کافروں پہ، حد سے آگے بڑھنے والوں پہ. بے سمجھتا رہو بھی انفسہم، بہت ہی برا ہے جب بیچ دیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو جس کے بدلے. ائی یکفروا، کہ یہ کفر کریں، بما انزل اللہ، انکار کریں اس کا جو اللہ نے نازل کیا. کیوں؟ بغین، حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے. ہم نہیں مانتے اس پیغمبر کو جو مکہ کا قریشی تہامی مطلبی عدنانی ہے، ہمیں ایسا پیغمبر چاہیے جو ہماری رنگ و نسل سے ہو. وہی جاہلوں والی تعصب والی باتیں، لا عصبیت فی الاسلام. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس کے بعد کوئی عصبیت نہیں ہونی چاہیے. اور خدا کی قسم آج اس دور میں ہمارے پاس نقطہ اتحاد اور نقطہ اتفاق وہ صرف اور صرف ہمارا اسلام ہے. اس کے علاوہ ہم جتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب بٹ گئیں اجزائے ایما ہو گئے. اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے یہ اصل میں سارے کاروباری ہیں اور انہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی اور آخرت کو بیچ دیا. اور یہ حسد کی وجہ سے, اس وجہ سے اینزل اللہ من فضلہ, کہ اللہ نے اپنا فضل کیوں نازل کیا, علی من یشاء من عبادہ, جس پہ اللہ چاہے بندوں میں سے, فباؤ بغضب علی غضب, بس انہوں نے کمایا غضب کے اوپر غضب. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منکر ہوئے, غضب کمایا, تورات کے منکر ہوئے, غضب کمایا, اور بچڑے کی عبادت کی, غضب کمایا, جہاد کے منکر ہوئے, غضب کمایا, انبیاء کو قتل کیا, غضب کمایا, ہجرت سے انکار کیا, غضب کے مستحق ہوئے, عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوئے, غضب کے مستحق ہوئے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور ہوئے اور آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی, غضب کے مستحق ہوئے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ جن پہ آپ کا غضب ہوا ان سے ہمیں بچا کے رکھیو. یہ ہے وہ آیت, وللکافرین عذاب مہین, اور کافروں کے لیے عذاب ہے بہت ہی دردناک قسم کا. وبهذا القدر نكتفي اليوم, الحمد لله رب العالمين, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم, والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم, اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هم من الا فرجته, ولا حاجه الا قضيتها, يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره, اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا, وادفع عنا بلياتنا, واشف مرضانا, واسمع دعواتنا, انك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وبارك لنا فيما اعطيت, وقنا شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يقضى عليك, فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت, تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي, ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا, وان نعمل صالحا ترضى, وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين, واصلح لنا في ذرياتنا, انا تبنا اليك وانا من المسلمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين, واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا, واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا, ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله, أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه, فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.